بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين، على الخصوص على سيدنا محمد يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. ہماری گفتگو جس کا ہم بفضل تعالی آغاز کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا عنوان کہ قرآن کریم میں عقل و حکمت کی گہرائیاں، اور اس عنوان کو منتخب کرنے کا کی وجہ کہ پروردگار عالمین نے اپنی کتاب مبین میں اور معصومین علیہ السلام نے اپنے اقوال متین میں عقل و حکمت، دانائی، دانش کو جو غیر معمولی اہمیت عطا فرمائی ہے، اور حقیقتاً اگر آپ قرآن کی آیتوں کا کچھ دقت کے ساتھ مطالعہ فرمائیں تو یہ حقیقت آپ سے چھپی نہیں رہے گی کہ خدا کا قانون یہ ہے کہ صاحبان عقل و حکمت ہی اس کی سرزمین پر، اس عرض پر، کائنات پر حکمرانی کریں گے. انہیں حکمرانی کے لیے خدا نے جن افراد کو منتخب فرمایا ہے، جن کے لیے خدا راضی ہوا ہے، وہ حقیقتاً وہی گروہ ہے کہ جو صاحبان عقل و حکمت ہیں. ان صاحبان عقل و حکمت کے لیے پروردگار نے کلام مجید میں خاص لفظ استعمال فرمایا، اور اس لفظ دو ٹکڑوں سے مل کر بنایا وہ لفظ، اور وہ بنتا ہے اولو الالباب. اولو الالباب آج انشاءاللہ ہم اس کی وضاحت کریں گے، اور پھر رفتہ رفتہ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ عقل کیا چیز ہے، عقل کی اصل تعریف کیا ہے، کیا ہم عقل کے جو معنی سمجھتے ہیں عقل اسی کو کہتے ہیں، یا خدا اور رسول کی نظر میں عقل کے معنی کچھ اور ہیں، حکمت کیا چیز ہے، حکمت کو غیر معمولی اہمیت کیوں دی گئی، اور اگر انسان عاقل بننا چاہتا ہے، حکیم بننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کن چیزوں کی رعایت کرنا، کن چیزوں کا خیال کرنا ضروری اور لازمی ہے. انشاءاللہ ان مراحل سے گزرتے ہوئے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. آج ہم بات کرتے ہیں کہ خود اولو الالباب کے کیا معنی. قرآن کریم میں جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، تلاوت کی اپنے ابتدائی خطبے میں، وہ سورہ زمر کی آیت نمبر 8، امن ہوا قانت آنا اللیل ساجدا وقائما، کیا وہ شخص جو رجوع کرتا ہے خدا کی طرف رات کی گھڑیوں میں، رات کے لمحات میں، لیل کے لمحات میں، کس طریقے سے خدا کی طرف رجوع کرتا ہے؟ ساجدن وقائما، کہ کبھی حالت سجدے میں ہوتا ہے اور کبھی حالت قیام میں ہوتا ہے. یحذر آخرتا، آخرت وہ زندگی جو آگے آنے والی ہے اس کی طرف سے فکر مند، اندیشناک اور خطر رکھنے والا، یعنی اسے خطرہ ہے اس بات کا. وہ اس بات کے لیے پریشان نہیں ہے کہ میں ابھی اس زندگی جس میں موجود ہوں اس میں کس طریقے سے زیادہ اچھے طریقے سے گزار سکوں. نہیں، یہ ضرور آخرت. اور یہی وہ جملہ ہے کہ جو علماء عرفا بار بار بیان کرتے ہیں کہ انبیاء اس لیے ہرگز نہیں آئے کہ لوگوں کو دنیا کی طرف متوجہ کریں، اس لیے کہ لوگ دنیا میں خود ہی غرق ہیں. ہر نبی اس لیے آیا ہے کہ تاکہ انسانوں کو دنیا سے نکال کر آخرت کی طرف متوجہ کریں. ہر نبی کے بنیادی ہدف یہ توحید اور آخرت، یعنی نبی الہی اساتذہ ہیں جو کس چیز کی طرف انسان کی توجہ دلاتے ہیں کہ تمہارا معبود زندگی کا مبدا ابتدا احد واحد ہے، اور جس زندگی کے مراحل سے تم ابھی گزر رہے ہو یہ زندگی فانی ہے، اس میں ثبات پائیداری اور استقامت نہیں ہے. جو اصل زندگی ہے اس کی طرف توجہ کرو، چاہے اور یہ درس ہمیں کربلا سے ملتا ہے، چاہے اپنی آخرت کو بچانے کے لیے اس دنیا کو 100% قربان کر دینا پڑے. یعنی اس کو اس زندگی کی اہمیت ہے، اس زندگی کی حقیقت ہے. اگر اس کو بچانے کے لیے اپنی موجودہ زندگی 100% دے دینا پڑے جیسا کہ امام حسین علیہ السلام نے کیا، تو اس سے بھی گریز نہیں کرنا ہے، اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹنا ہے. لیکن آخرت کو خراب نہیں ہونا چاہیے. یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی، کس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں راتوں کی گھڑیوں میں یہ انسان جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے کہ ایک طرف خوف میں مبتلا ہے، یحذر الآخرۃ، اور دوسری طرف امید جو اس کا ہاتھ پکڑ کر اس رستے پر آگے لے چلتی ہے. ویرجو رحمت ربی، اور امیدوار ہے، رجا مند ہے اپنے رب کی رحمت پر. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اب آیت یہاں سے ایک اور دوسرا رخ لیتی ہے. یعنی پہلا ٹکڑا جب ہم نے آیت کا پڑھا اور دیکھا تو ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ شاید یہ کسی عبادت گزار کی تصویر پیش کی جا رہی ہے. کیسا عبادت گزار؟ کہ جو عام عبادت گزار نہیں ہے بلکہ رات کی تنہائیوں میں خوف اور امید کے ساتھ خدا کو پکارنے والا عبادت گزار. رات کی تنہائیوں میں سجود اور قیام کے ذریعے سے خدا سے تعلق پیدا کرنے والا عبادت گزار. لیکن صرف اس انسان کا جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے صرف یہ ایک پہلو نہیں ہے، بلکہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. تم ہی بتاؤ، کہو کہ کیا صاحبان علم اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کہ اس انسان کی زندگی کا، اس کی سیرت کا ایک اور پہلو کیا ہے؟ علم. اس انسان کی زندگی میں کون سی دو چیزیں جمع ہو رہی ہیں؟ ایک علم اور ایک خدا سے راز و نیاز، ایک علم و معرفت اور دوسرا خدا سے مناجات. اور ان دو پہلوؤں کا ذکر کرنے کے بعد آیت بتاتی ہے انما یتذکر اولو الالباب، کہ بے شک اس کا تذکر کرنے والے اولو الالباب. اولو الالباب کا لفظ قرآن کریم میں 16 مرتبہ آیا ہے مختلف جگہوں پر، اور ہر مرتبہ ایک عجیب انداز سے ہمارے سامنے آتا ہے. جیسے میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اصول کافی کا پہلا باب کتاب عقل و جہل ہے، اور اس میں دو احادیث میں نے کل آپ کی خدمت میں آپ کو پڑھ کے سنائی تھی، آج ایک دو احادیث کا متن اور جو میرے اس موضوع سے جڑ جائے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے کچھ ٹکڑے ہیں کہ خدا جب کسی انسان کو نبی بناتا ہے جب خدا کسی انسان کو نبوت کے لیے منتخب کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی عقل کو کامل کرتا ہے. اس سے آپ اس اہمیت کا اندازہ کریں گے عقل کی کیا اہمیت ہے. اور ان جملوں کو محفوظ رکھتے چلیں. شاید یہ میں آپ کے ساتھ ذاتی کر رہا ہوں کہ ابھی میں عقل کی تعریف آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کے ذہنوں پر دباؤ پڑے کہ ان جملوں کو محفوظ رکھتے چلیں کہ پھر انشاءاللہ جب ہم عقل کی تعریف بیان کریں گے تو پھر یہ ساری کی ساری چیزیں مل کر آپ کے سامنے ایک بڑی خوبصورت تصویر بنائیں کہ خدا جس انسان کو کسی قوم میں بطور نبی و پیغمبر مبعوث کرتا ہے اس کی عقل کو سب سے پہلے کامل کرتا ہے, اور وہ نبی اپنی امت میں سب سے زیادہ عاقل انسان ہوتا ہے. یہاں تک کہ جو کچھ نبی کے دل میں پنہاں ہے وہ ان سب سے افضل ہوتا ہے جو امت کے لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں. والعقلاء, اور اس جملے کے آخر, اس حدیث کے آخر جملہ ہے والعقلاء ہم اولو الالباب, کہ حضور فرماتے ہیں کہ اور عقلاء وہی اولو الالباب الذین, جس طریقے سے خدا نے کہا قال اللہ تعالی وما یذکر الا اولو الالباب, کہ اور اس بات کو تذکر نہیں کرتے مگر اولو الالباب. مجھے یاد آتا ہے کہ پچھلی دفعہ میں نے آپ کی خدمت میں لفظ ذکر کے معنی بیان کیے, دو جملوں میں اس کو دوہرا دوں کیونکہ جب لفظ تذکر بار بار آ رہا ہے کہ انما یتذکر اولو الالباب اور وما یذکر اولو الالباب, کہ اولو الالباب کے سوا کوئی اس ذکر کو نہیں کرتا, کوئی اس ذکر کو باقی نہیں رکھتا, تو اس ذکر کا مطلب کیا ہے؟ جو حضرات پہلے اس کو سن چکے ہیں ان کے لیے ایک تکرار ہو جائے گی, تکرار مفید, اور جو ہمارے نئے ساتھی ہیں خاص طور سے بچے اور نوجوان ان کے لیے ایک اضافی چیز ہو جائے. ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد دہانی. ذکر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ یاد دہانی. ذکر کا مطلب زبان سے الفاظ کا ادا کرنا نہیں ہوتا. ذکر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز جس کے بارے میں آپ پہلے سے جانتے ہیں وہ بات آپ کو یاد دلائی جائے, اور اسی عنوان سے قرآن کریم کی آیتیں ذکر کے حوالے سے جب بات کرتی ہیں تو کہتی ہیں وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً, ذکر کرو اپنے رب کا اپنے نفس میں زبان سے نہیں. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر زبان سے ہوتا ہے, خدا کہہ رہا ہے کہ ذکر نفس میں ہوتا ہے, اور کس حالت میں ہوتا ہے؟ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً, حالت گریہ میں اور خفیہ, مزید تاکید چھپا کر, چھپا کر. اس کا مطلب ہے کہ وہ ذکر جو عام طور سے زبان پر آ جائے خدا کی نظر میں حقیقتاً ذکر نہیں ہے. یعنی زبان لفظوں کو دہرا رہی ہو اور قلب غفلت کا شکار, یہ ذکر نہیں ہے. زبان اگرچہ خاموش ہے لیکن دل میں یاد باقی ہے, دل یاد کی طرف متوجہ ہے, تو ایسا انسان ذاکر ہے. اور اسی وجہ سے معصومین علیہ السلام اپنی زندگی کے 24 گھنٹے ذکر الہی میں مصروف رہتے ہیں. یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ معصومین علیہ السلام دائم الذکر ہیں, تو دائم الذکر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کے ہونٹوں کو دیکھیں گے چل رہے ہیں یا نہیں, ہونٹوں میں جنبش ہے یا نہیں, بلکہ ان کے قلوب کسی بھی حالت میں, حتیٰ کہ نیند کی حالت میں بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں. جیسے کل میں نے آپ کے سامنے ایک آیت اور ایک روایت پڑھی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انی ارا فی المنام, میں نیند کی حالت میں دیکھتا ہوں, اور امام حسین علیہ السلام نے 9 محرم کی عصر کو فرمایا کہ میں نے نیند کی حالت میں جناب رسول اللہ کو دیکھا. انی رأیت فی المنام رسول اللہ, انی رأیت رسول اللہ فی المنام, کہ میں نے رسول اللہ کو نیند کی حالت میں دیکھا. تو یہ ہستیاں وہ ہیں, اس مقام پر فائز ہیں کہ جن کے قلوب کبھی یاد خدا سے غافل نہیں ہوتے, اور خدا کی یاد ان کے دلوں میں ہمیشہ باقی رہتی ہے. تو تذکر کا مطلب یاد دہانی, کہ پروردگار یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چیزیں جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ اولو الالباب کے لیے ہدایت ہیں, بلکہ یہ کہہ رہا ہے خدا کہ یہ اولو الالباب کے لیے تذکر ہے. جس طریقے سے قرآن کریم کی ایک آیت سورہ عنکبوت کی آیت ہے کہ بل وہ آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن جس کو تمہیں ماننے اور سمجھنے میں اتنی دشواری ہو رہی ہے, یہ تو وہ روشن آیتیں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں پہلے سے موجود ہیں. انہیں قرآن کریم خود اس بات کو بار بار تکرار کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو صاحبان علم حقیقی ہیں, جو صاحبان عقل و دانش ہیں, وہ قرآن کو پہلے سے سمجھتے ہیں. جب پیغمبر ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں, نہ کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک نئی بات پتہ چلی. انہیں جو کچھ ان کے ذہنوں میں, ان کے دماغوں میں, ان کی فکروں میں پہلے سے تھا, قرآن اس کو مزید ریفائن کر کے کمال تک پہنچا. حقیقتاً انسانیت یہ ہے کہ اگر انسان عقل اور حکمت کی راہ پر چلے تو اس جگہ پہ پہنچتا ہے. اولو الالباب کے پیغمبر نے فرمایا کہ ود عقلاء ہم اولو الالباب, کہ جو صاحبان عقل ہیں وہی اولو الالباب. قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت 269, 268 اور 269, الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان بنی نوع آدم کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے, ان کے لیے کیا ارادہ رکھتا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر, تم سے ڈراوا, وعید دینا یعنی ڈر سنانا, خوف زدہ کرنا, تمہیں خوف زدہ کرتا ہے فقیری سے. وہ یأمرکم بالفحشاء, اور حکم دیتا ہے, امر کرتا ہے فحشاء کا, بے حیائی کا, منکرات کا. اس کے جواب میں خدا کیا کرتا ہے؟ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. ایک وعدہ تمہارے سامنے شیطان لے کر آتا ہے, ایک وعدہ اس کے مقابلے میں خدا لے کر آتا ہے. یعدکم مغفرت من ہو بفض اللہ. مغفرت کے کیا معنی ہیں؟ یہ ساری چیزیں مجھے یاد آتی ہیں, میں بیان کر چکا ہوں, لیکن ظاہر ہے یہ چیز اگر واضح نہیں ہوگی تو آگے باتیں سمجھ میں بھی نہیں آئیں گی. اللہ مغفرت کا وعدہ کرتا ہے. ایک آپ کو تھوڑی سی عجیب بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اسماء حسنائے غفور و رحیم ہمیشہ قرآن کریم میں ان جگہوں پر استعمال نہیں ہوئے جہاں کسی گناہ کی بخشش کا ذکر آیا ہو, بلکہ کئی مقامات پر بغیر بخشش انہیں خدا کے عطا و فضل کے عنوان سے بھی استعمال ہوئے. یعنی مغفرت کا مطلب گناہ کی معافی نہیں ہے. ہم جو ایک بات سمجھتے ہیں کہ مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے گناہ کیا, اچھا اس کی بھی وضاحت تھوڑی سی ضروری ہے کہ گناہ کی معافی سے کیا مطلب ہوتا ہے. یعنی جب انسان نے گناہ کیا, اسے خطا ایک معصیت سرزد ہوئی, تو اس کے نفس پر ایک سیاہ دھبا آ گیا, ایک میل کچیل کا اثر آ گیا. جب آپ کہتے ہیں کہ اے خدا مجھے معاف کر دے, تو حقیقتاً آپ کیا کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ کہ یہ میرے نفس پر جو سیاہی آ گئی ہے اس گناہ کی وجہ سے, پروردگار اپنی رحمت سے اس کو دھو کر میرے نفس کو پھر صاف و شفاف کر دے. حقیقتاً ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں. لیکن خدا ہم سے اس سے آگے کی بات, یعنی خدا کی پیشکش اس سے آگے کی ہے. ہم پروردگار سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس گناہ کے اثرات کو ختم کر دے. خدا کہتا ہے نہیں, میں تمہارے لیے اس بات پر بھی آمادہ ہوں کہ میں تمہیں یوں اپنی آغوش رحمت میں سمیٹ لوں کہ جس خرابی کی وجہ سے گناہ ہوا تھا اس خرابی کو ختم کر دوں. اس چیز کا نام مغفرت. اس کا نام مغفرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ کی وجہ سے نفس پر جو برا اثر آیا خدا نے اس کو دھو دیا. نہیں, مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ جس انسان کے نفس کی خرابی کی وجہ سے گناہ سرزد ہوا تھا, جو جڑ تھی, جو گناہ کے انجام دیے جانے کے, خرابی کے انجام دیے جانے کی جڑ تھی, ہم اس جڑ کو نکال لیں گے. لیکن صرف ایک شرط ہے, جیسے یہ آیا کہ ایک وعدہ شیطان کرتا ہے, ایک وعدہ خدا کرتا ہے. اب ہم اپنا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں دیتے ہیں, شیطان کے ہاتھ. یہ بہرحال مقدمہ ہے. اور یہ ہماری اپنی چوائس اور ہمارے اختیار پر ہونے سے، کہ خدا نے کہا ایک وعدہ میرا ہے ایک وعدہ ابلیس کا. ابلیس کیا ہے؟ کہ تمہیں فقر سے، فقیری کے خوف سے ڈرائے گا اور فوشاں و منکرات پر ابھار ابھار کر تمہیں آمادہ کرے گا. اس کے جواب میں خدا مغفرت اور فضل، اس کے اضافی فضل کا لفظ بھی عجیب ہے کہ خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اتنا دوں گا، بلکہ یہ کہہ رہا ہے اور بڑھا کے دوں گا. یعنی جیسے کل بھی میں نے آپ کی خدمت بحث کیا تھا کہ پروردگار نے عجیب طریقے سے انسانوں کے لیے اوپننگز، دروازے کھلے ہیں. مغفرتم منہ وفضلا، اب فضل میں سب کچھ آ جاتا ہے. یعنی آپ کسی سے کہیے کہ میں آپ کو بہت کچھ دوں گا، یہ سب کہنا زیادہ اچھا ہے یا آپ یہ کہیے کہ میں آپ کو 10,00,000 روپے دوں گا؟ کون سی بات زیادہ اچھی ہے؟ کہ جب آپ نے کہا اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اب اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا سورہ الضحا کی آیت میں کہ جب خدا نے کہا کہ جب تم چاہو گے وہ ہم مغفرت دیں عطا کریں گے، تو پیغمبر نے کہا اس سے زیادہ امید میرے لیے اور کسی چیز کی نہیں. کہ جب خدا نے چاہت پہ ایک چیز چھوڑ دی تو پھر اب اس کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں. باہر وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، جو صاحب وسعت ہے، جو ہر شے کا بہترین علم رکھنے والا ہے. اب تم خود فیصلہ کر لو گے اس کے وعدے پر بھروسہ کرو گے یا اس کے وعدے پر اپنی شخصیت کو بیچو گے کہ جس کے پاس کچھ نہیں. یہ فیصلہ کرو. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ، خدا صاحب وسعت ہے، علیم ہے. يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے. اس سے آپ حکمت کی غیر معمولی اہمیت کا اندازہ کیجیے. یعنی خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ جو انسان اپنی کوشش کرے اور حکمت تک پہنچ جاتا ہے، بلکہ حکمت وہ شے ہے کہ جو خدا کا عطیہ ہے. عطیہ یعنی جس طریقے سے مثال کے طور پر نبوت ہے، انسان کچھ بھی کر لے نبی نہیں بن سکتا. نبوت کسبی نہیں ہے، نبوت وہابی ہے، یعنی خدا کا عطیہ اور بخشش ہے. کوئی انسان جتنا قابل بن جائے، جتنا بڑا عالم بن جائے، جتنا بڑا عارف بن جائے، نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس چیز کو خدا نے خود جانا ہے، اس کا تعین کیا ہے کہ نبوت اور رسالت کہاں رکھوں گا. حکمت کے بارے میں بھی یہ عجیب جملہ ہے، یُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ، جس کو اللہ چاہتا ہے اسے حکمت عطا کرتا ہے. جیسے خدا نے رسالت کے بارے میں فرمایا وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ، کہ اللہ اس کا بہترین علم رکھتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے. تو خدا جس کو چاہتا ہے اسے حکمت عطا کرتا ہے. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جسے حکمت دے دی گئی، جس کو حکمت عطا کر دی گئی، پس اسے خیر کثیر دے دیا گیا. خیر کثیر، یہ خیر کثیر کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خدا کہہ رہا ہے. جیسے خدا نے کسی بھی جنت کو کبیر نہیں کہا، صرف اہل بیت جس جنت میں جائیں گے اس کو کبیر کہے. رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا، سورہ دہر میں جہاں سے اہل بیت کے فضائل کی آیتوں کا آغاز ہوتا ہے، اس کا اختتام اس جگہ پر ہوتا ہے. رأیت ثم رأیت، تم دیکھو اور پھر دیکھو، تو کیا دیکھو گے؟ نعیما و ملکا کبیرا، وہ جو بہشت ہے ان حضرات کی، جو جنت ہے، وہ نعیم اور ملک کبیر ہے. اللہ اکبر، خدا اکبر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ملک کبیر. تو خدا لامحدود یہ کہہ رہا ہے کہ حکمت خیر کثیر. اور ایک عجیب چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حکیم صفت خداوندی ہے، عاقل نہیں ہے. یعنی خدا کے لیے صفت عاقل نہیں ہے، لیکن واللہ عزیز حکیم ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ عقل اور حکمت میں بھی ایک فرق ہے، جو انشاءاللہ واضح کریں. اور حکمت وہ چیز ہے کہ حقیقتاً اسمائے حسنہ الہیہ میں سے، اور جو انسان جسے حکمت خدا عطا کر دیتا ہے دراصل وہ خدا کی صفت حکیم کا جلوہ بن جاتا ہے. لیکن خدا نے عاقل، خدا کی ایک صفات میں عاقل نہیں، اس کی وجہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہے. انما یذکر اولو الالباب، یہ حکمت والی آیت کہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے؟ اولو الالباب، وہی چیز کہ اس چیز کو، اس بات کو یاد رکھتے ہیں بلا شبہ اولو الالباب. عقل، دانش، حکمت، عبادت خدا، علم، ان سب چیزوں کے مجموعے سے مل کر، سب چیزوں سے مل کر اس کے مجموعے کا نام اولو الالباب. اولو الالباب کون سی شخصیات ہیں؟ یہ کون سا انسان ہے کہ جن میں علم بھی ہے، حکمت بھی ہے، عقل بھی ہے، عبادت بھی ہے، بندگی بھی ہے، تمام اعلی انسانی صفات و جوہر کا مجموعہ اولو الالباب. اور اسی وجہ سے سورہ فات کی آیت نمبر 29 عجیب کہ ہم نے یہ کتاب تجھ پر نازل کی، پیغمبر پر، پیغمبر سے کتاب، انزلنا الیک الکتاب لیتدبروا آیاتہ، تاکہ انسان اس کتاب کی آیتوں میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، یہ کتاب اس لیے نازل کی. وليذكر اولو الالباب، اور اولو الالباب کے لیے تذکر، یعنی جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اولو الالباب کے لیے آیات قرآنی کوئی نئی بات نہیں ہے. اولو الالباب کے لیے، یعنی کہ جیسے ان کی مثال کے طور پر شاید ہم کہہ سکیں کہ سلمان کے لیے پیغمبر اکرم کی صحبت میں پہنچ کر سننا کوئی نئی چیز نہیں تھی، اور شاید اسی سے ہمیں ان روایتوں کا جواز بھی فراہم ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام قرآن کے ظاہری نزول سے پہلے قرآن پڑھ رہے ہیں. یہاں سے ان باتوں کا بھی جواز، کیونکہ خود کلام مجید یہ بیان کر رہا ہے کہ اولو الالباب ایک گروہ انسانوں کا ایسا ہے، انسانوں کا ایک گروہ ایسا ہے جس کے لیے قرآن کوئی اجنبی اور نئی چیز نہیں ہے، ہمارے لیے نہیں بات، لیکن یہ آیتیں ہیں، روشن آیتیں جو کچھ لوگوں کے سینوں میں موجود ہیں جو صاحبان علم ہیں. اب یہاں پر میں آپ کی خدمت میں اولو الالباب کے مختصر سے اس کو سمجھا دوں کہ اولو الالباب کا مطلب کیا ہو سکتا ہے. اگر آپ لغت اور تفسیر میں دیکھیں تو اولو الالباب کے معنی آپ کو یہ ملیں گے کہ وہ افراد جن کی عقلیں شفاف، صاف عقل والے افراد، یہ اولو الالباب. اکثر جگہوں پر تفاسیر میں آپ کو یہ جملہ ملے، یعنی شفاف سے کیا مراد؟ عقل کن چیزوں کی وجہ سے خراب ہوتی ہے، کن چیزوں کی وجہ سے پولیوٹ، آلودہ ہو جاتی ہے. ان میں سب سے پہلی چیز ہے شہوتوں کا اتباع. انسان کے پاس عقل موجود ہے، صحیح اور غلط کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اگر شہوات کے پیچھے، خواہشات کے پیچھے چل پڑا، عقل ختم رہے، عقل کا فائدہ نہیں اٹھا سکے. کہ جس کے بارے میں ایک انسان کے بارے میں خود قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم نے اس کو اپنی آیتیں عطا کی، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے ذریعے سے اس کو رفعت و بلندی پہ لے جاتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ شخص اس نے اپنا رخ بلندیوں کی طرف نہیں کیا، زمین کی طرف جھکا دیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی ہوا و ہوس کی اتباع کے پیچھے چل پڑا. انہیں آپ سمجھیے کہ یہ وہ انسان ہے، سورہ آراف کی آیت 175 میں یا اس سے تھوڑا سا آگے یہ ذکر، اور روایتوں میں ہے کہ یہ شخص بنی اسرائیل کا انسان تھا، بلعم بن باعون، جس نے جو اپنے عبادت اور اپنے زہد کی بنیاد پر اس مقام پر آیا کہ خدا کی آیتیں اس پر کھلیں، لیکن مال و دولت کی حوث میں اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے راز فاش کیا ان کے دشمنوں نے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، تو انسان اگر اپنا رخ آسمان کے بجائے زمین کی طرف کر لے، اپنی زندگی کو خواہشات و ہوا و ہوس نفسانی کی اتباع میں صرف کرے، تو عقل انسان کی زائل ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے جو تفاسیر میں جملہ آیا کہ اولو الالباب کون ہیں، وہ ہیں کہ جن کی عقلیں اس پولیوشن سے پاک۔ عقل والے تو بہت ہیں، بلکہ تقریباً عقل والے انسان سب ہیں، لیکن عقل کو زائل کرنے والی چیزیں اولو الالباب کے پاس نہیں ہیں، یا وہ اس سے محفوظ ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور معنی جو ہم کر سکتے ہیں اولو الالباب، وہ یہ ہے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کا وجود نور خدا سے لبالب بھرا ہوا ہے۔ قرآن کریم ایک لفظ استعمال کرتا ہے کہ وہ انسان آخرت میں فلاح پائے گا جو خدا کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کر آئے۔ اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ امام سے پوچھا گیا کہ یہ قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ قلب جس میں نہ شرک پایا جائے نہ شک، وہ قلب، وہ ظرف، وہ وجود انسان جو شک اور شرک سے پاک ہو وہ سالم، اور اگر انسان کے ظرف میں شک اور شرک یا آمیزش ہو فہوا ساقطن، وہ سخت شدہ ساقط شدہ۔ تو اولو الالباب یعنی وہ افراد کے جن کے نفوس خدا کے نور سے، خدا کی ہدایت سے لبالب بھرے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے نفوس میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ شیطان اس میں کچھ ڈال سکے۔ یعنی ایک جملہ، ایک تمثیلی جملہ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے نفوس میں کچھ خلا ہوتی ہے، کوئی ایسا چیز اٹریکٹ کرنے والی ہوتی ہے کہ جس کی طرف شیطانت کھچتی ہے۔ یعنی یہ ہمارے اپنے نفسوں کی خرابی ہوتی ہے، ورنہ خدا نے تو بہت آسانی سے شیطان کو ناکام کر دیا۔ پروردگار نے کہا کہ جو ایمان لائے اور اللہ پر توکل کرے اس شخص پر شیطان کا کوئی بس نہیں چل سکتا۔ تو دو باتیں کہیں کہ جو اللہ پر ایمان لے، درست ایمان اور توکل کی راہ پر اختیار کریں، اس کے لیے شیطان کا سلطان اس پر نہیں۔ تو یہ افراد اولو الالباب کون ہیں کہ جن کے نفوس نور الہی سے لبالب بھرے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے آئے نور ان کی حالت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ۔ کہ اس کے لیے، یہ کون افراد ہیں، یہ مشکات کیا ہے، اس کے بارے میں فرما دیں۔ مشکات کیا ہے؟ یہ ان افراد کا سینہ ہے۔ مشکات یعنی طاق، جیسے ایک طاق ہے، مشکات اور اس کے اندر ایک چراغ ہے، لیکن چراغ یوں نہیں ہے بلکہ چراغ خود ایک صاف و شفاف قندیل میں۔ المصباح فی زجاجہ، تو یہ صدر ہے جو مشکات ہے، ان کا اپنا نفس وہ مصباح ہے، روشن چراغ، اور زجاجہ یعنی وہ قندیل قلب، یہ سینہ، سینے کے اندر قلب، اور قلب کے اندر معرفت الہی کا روشن چراغ المصباح۔ یہ ان افراد کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، نور میں ایک عجیب، نور کی مثال میں ایک عجیب بات، وہ یہ ہے کہ جب آپ نور کی مثال دیتے ہیں تو نور میں کسی مقام کے اعتبار سے شدت اور ضعف تو پایا جا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں گے کہ کوئی جگہ نور سے خالی ہے۔ اس بات پہ غور فرمائیے کہ جیسے یہاں پر روشنی ہے، آپ نے 100 واٹ کا بلب لگایا، اور اگر بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی، یعنی ایک جگہ ہے، تو یہ نور ہر جگہ پر ہوگا، کوئی جگہ اس نور سے خالی نہیں ہوگی۔ آپ یہ کہیں گے کہ 100 واٹ کا نور جو ہے اس کی شدت کم ہے، اور اگر 1000 واٹ کا میں بلب لگا دوں گا تو نور کی شدت بڑھ جائے گی، نہ کہ ایسا ہوگا کہ پہلے کوئی جگہ نور سے خالی تھی اور وہ جگہ نور سے پر ہو جائے گی۔ تو یعنی کہ جو مثال ہے نور کی، مصباح کی، چراغ کی، نور خدا کی، یہ خود اس بات کو بتا رہی ہے کہ یہ جو صاحبان اولو الالباب ہیں، ان کے وجود کا کوئی گوشہ بھی نور خدا سے خالی نہیں رہتا کہ اس جگہ پر شیطنت داخل ہو سکے یا آ کر بیٹھ جائے. تو اولو الالباب یعنی وہ افراد کے جو لبالب بھرے ہیں, جن کے اندر حقیقت اور نورانیت اور ہے. تیسرا معنی اولو الالباب, ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں لب لباب, لب کے معنی ہوتے ہیں ماحصل کے, کریم کے, یعنی جسے ہم کہتے ہیں بلونا, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دودھ کو بلونا یعنی اس کو گھونٹنا شروع کیا, یہاں تک کہ اس کے اندر جو اصل چیز تھی مکھن تھا وہ اوپر تیرنا شروع ہو گیا. تو جو چیز اب اوپر آ گئی وہ کیا ہے, یہ اس کا ماحصل ہے. یعنی اگر آپ اس دودھ میں سے وہ کریم وہ لب نکال لیں تو اس کے اندر جو طاقت توانائی اور غذائیت تھی وہ بالکل ذرا سی رہ گئی. یعنی اس کا اصل جو تھا, جو کسی شے کے اصل کو, اس کے مغز کو, اس کے گودے کو, کریم کو کہا جاتا ہے لب. تو اولو الالباب وہ افراد ہیں جو انسانیت کی لب ہیں, انسانیت کی کریم, انسانیت کا ماحصل ہے. انہیں پروردگار یہ فرماتا ہے کہ یہ افراد وہ ہیں کہ جن کے لیے میری آیتیں تذکر ہیں, یہ افراد وہ ہیں کہ جن کے لیے میری آیتیں یاد دہانی ہیں, یہ میری تخلیق کا ماحصل ہے. اولو الالباب. تو اب آپ اس رشتے کو سمجھتے جا رہے ہیں کہ خدا کی نظر میں عقل اور حکمت, صاحب علم ہونا اہمیت, لیکن پروردگار نے کچھ انسانوں کا تعارف اپنی کتاب میں اس انداز سے کرایا کہ جن میں یہ ساری کی ساری صفات جمع ہو جاتی ہیں, جن میں یہ ساری کی ساری چیزیں بطور مجموعی پائی جاتی ہیں, وہ افراد میری خلقت کا, میری تخلیق کا ماحصل ہیں, اور ان کا نام ہے اولو الالباب. اب یہاں پر ایک نقطہ مختصر آپ کی خدمت میں کہ جب ہم عقل کی بات کرتے ہیں, جب ہم حکمت کی بات کرتے ہیں, جب ہم دانائی کی بات کرتے ہیں, تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ساری کی ساری باتیں محض نظریاتی ہیں. اور ہمارے جیسے بہت سارے نوجوان جو مختلف قسم کے علوم حاصل بھی کرتے ہیں, جیسے ہم بھی جب یونیورسٹی میں پڑھا کرتے تھے تو ہم سے کچھ لوگ یہی کہتے تھے کہ میاں یہ سب پڑھنے کی حد تک ہے, جب عملی میدان میں جاؤ گے تو کچھ اور چیزیں ملیں گی, وہاں کسی اور زندگی سے سابقہ پڑے گا, یہ سب عملی ہے, کتابوں کی حد تک باتیں. تو کیا جب خدا صاحبان عقل اور حکمت کی, علم کی اس قدر فضیلت بیان کر رہا ہے, جب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان یا عالم ہے یا طالب علم ہے باقی خس و خاشاک, یا جب آپ فرماتے ہیں العلماء باقون فی الدہر کے علماء جو ہیں وہ ہمیشہ باقی رہیں گے, تو کیا مطلب ہے؟ یہ صرف نظریاتی یا تھیوریٹیکل بات کرنے والے لوگ ہیں. یعنی کیا مطلب کہ اگر ہم عقل و حکمت سے مراد, دانائی سے مراد صرف ایک نظریاتی بات کو لیتے ہیں, تو کیا خدا صرف نظریاتی باتیں کرنے والے لوگ فلاسفہ کی تعریف کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو اپنی ساری زندگی کچھ گتھیوں کو سلجھانے میں استعمال صرف کر دیتے ہیں؟ کیا مطلب ہے اس بات؟ نہیں, دین یہاں پر ایک دوسرا نظریہ پیش کرتا ہے. جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اولو الالباب کے حوالے سے جو آیتیں ہیں ان آیتوں میں ان کی عملی زندگی کا بھی تذکرہ ہے اور ان کی ذہنی اور نظریاتی فضیلت و برتری کا بھی تذکرہ ہے کہ وہ انسان کبھی بھی خدا کی نظروں میں, خدا کی بارگاہ میں بلند نہیں ہو سکتا جو جس کی زندگی محض الفاظ تک رہ جائے, جس کی زندگی محض باتوں تک رہ جائے, بلکہ خود شرع چہل حدیث میں رحمۃ اللہ خمینی نے اس بات میں, حدیث نمبر 4 ہے تکبر کے بارے میں, بہت سخت الفاظ میں, بہت سخت الفاظ یہ جملہ, اور یہ میں نے حوالہ اس لیے دیا کہ اگر یہ بات میں اپنی طرف سے کروں گا تو شاید آپ ناراض ہو جائیں, کہ وہاں پر وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ افراد, وہ حضرات کہ جو اپنے کو فقہ اور اصول کا ماہر سمجھتے ہیں, وہ افراد کہ جو اپنے کو علم فلسفہ و عرفان کا ماہر سمجھتے ہیں اور صرف اصطلاحات کے رٹ لینے کو اور ان باتوں میں ان مباحث میں مبتلا ہونے کو اپنی زندگی کا کمال جان کر دوسرے انسانوں کی تحقیر کرتے ہیں، انہیں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ وہ خود بدترین مقام پر بدترین پستیوں میں پڑے ہیں، کہ جو بھی علم ہے، یہ ان کا جملہ ہے، جو بھی علم ہے وہ عملی ہے، جو بھی علم ہے، اگر علم روبا عمل نہیں آتا، اگر علم زندگی میں کوئی نتیجہ نہیں دیتا، اگر علم زندگی کی قدر میں اضافہ نہیں کرتا، تو وہ علم شیطان کا حصہ، اس علم سے کوئی فائدہ نہیں۔ بلکہ ایک جملہ اور انہوں نے عرض کیا عجیب، کہتے ہیں کہ تم جن اصطلاحات پر فخر کرتے ہو، یہ علماء موسیقی، یہ مہندسی انجینئرنگ، یہ علوم تم سے زیادہ باریک بینی رکھتے ہیں، ان کی باریک بینیاں تم سے زیادہ ہیں، اگر صرف اصطلاحات اور ان مشغافیوں پہ ہی پڑے رہنا کسی بڑے کمال کا باعث ہے، تو یہ موسیقی، اور یقیناً آپ کبھی غور کریں کہ جو ایک بڑے چیز جو بنتی ہے، چاہے موسیقی کے حوالے سے ہو، تعمیرات کے حوالے سے ہو، مشینری کے حوالے سے ہو، وہ افراد جو اس شعبے سے وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنا دشوار طلب کا، چند اصطلاحات کا بیان کر دینا اور باقاعدہ جیسے ہم کہتے ہیں ایک 100 منزلہ عمارت بنا دینا، کتنی زیادہ اس میں دقت اور دشواری ہو، ذہنی اور عملی درپیش ہو۔ یہ خود ان کے الفاظ ہیں کہ علم دین عین عمل ہے، علم دین کے اندر کوئی گنجائش اس بات کی نہیں ہے کہ ہم صرف قیل و قال تک محدود رہ جائیں اور اس بنیاد پر ایک دوسرے کو اچھا یا برا سمجھنا شروع کر دیں، اپنے کو برتر اور دوسرے کو حقیر جاننا شروع کر دیں، ہرگز نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو یہ چیزیں آپ کے سامنے انشاءاللہ اور وضاحت سے آتی رہیں گی کہ اولو الالباب کون ہے، کہ جو صرف نظریے کے لحاظ سے بلند ترین مقام کا فائز نہیں ہے بلکہ ان کا عمل بھی انسانوں میں بہترین، جیسے جو زیر نظر آیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ امن ہوا قامتن آنا اللہ، خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگوں کے بارے میں کہتا ہے نا کہ صلاۃ قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ رجوع کرتے ہیں خدا کی طرف رات کی تنہائیوں میں، کبھی حالت سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی حالت قیام میں ہوتے ہیں، اور ان کے قلوب کی کیا کیفیت ہوتی ہے، یعنی ساجدن و قائمن جسم کی حالت ہے، ساجدن و قائمن جسم کی کیفیت کا نام ہے، قلب کی کیا کیفیت ہوتی ہے، یحذر الآخرۃ و یرجو رحمۃ ربی، کہ یہ جو سجدہ ادا ہو رہا ہے یہ کس طرف، ایک طرف دل تڑپ رہا ہے اپنی آخرت کے خیال سے اور دوسری طرف دل امیدوار اور شاد کام ہے خدا کی رحمت کے تصور، ان کے قلب کی حالت یہ ہے، حذر فی الآخرہ اور رجاء رحمت خدا، اور جسم کی حالت یہ ہے ساجدن و قائمن۔ تو خدا کے محبوب بندے کون ہیں، کہ ایسا نہیں کہ صرف جسم، صرف زبان، بلکہ وہی میں نے کہا قلب جب تک متوجہ نہ ہو ذکر ادا نہیں، اصل ذکر نام ہی ہے قلب کے متوجہ ہونے کا، زبان سے لفظ کہنے کا نہیں۔ یہاں پر مختصرا ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، جب ہم نے عمل کے اعتبار سے بات کی تو عمل کیا ہوتا ہے، کیونکہ ان سب باتوں کا یہ سارے الفاظ وہ ہیں کہ جو ہم اپنی عام لینگویج میں بولتے ضرور ہیں لیکن ان کے حقیقی معنی اور کچھ گہرائیوں سے ناواقف ہوتے ہیں۔ عمل کسے کہتے ہیں، ایک انسان یوں ہی بیٹھا ہوا ہے عمل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، کیا کہیں گے اسے، عمل کر رہا ہے، اس کا بیٹھا رہنا ایک عمل ہے۔ ایک انسان سو رہا ہے، یعنی بھی میں جائز و ناجائز، حلال و حرام کی بات نہیں کر رہا، یوں ہی ایک انسان سو رہا ہے، ایک انسان بیٹھ کے وقت گزاری کر رہا ہے، عمل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، کر رہا ہے، کسی نہ کسی عمل میں مصروف ہے، یعنی انسان ہر وقت کسی نہ کسی عمل میں مصروف ہے۔ لیکن کیا خدا نے اس چیز کو عمل مانا ہے؟ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، یعنی بے شک عمل ہے نیت کے سبب سے. عمل کس کو کہہ گیا؟ وہ عمل جس کے پیچھے ایک باقاعدہ نیت اور ارادہ پایا جائے. عمل یعنی کہ جیسے ہم یہاں پر بیٹھے تو ہمارا یہاں بیٹھنا اگر یوں ہی ہے، اب دیکھیں اس میں کتنے امکانات آتے ہیں کہ آپ اس لیے آ کے بیٹھ گئے کہ آپ کی صاحب خانہ سے رشتہ داری ہے، رشتہ داری نبھانا ہے، اب ایک گھنٹہ مصیبت برداشت کرنی ہے مجلس میں، اس لیے آ کے بیٹھ گئے کہ ذکر امام حسین علیہ السلام میں ثواب ہے، اس ثواب کو حاصل کرنا ہے. اب اس پر توجہ نہیں ہے کہ گفتگو کیا ہو رہی ہے، سماعت پہ توجہ نہیں ہے، بس یہ کہ ایک گھنٹہ بیٹھیں گے کچھ نہ کچھ ثواب لے کے چلے جائیں گے. اس نیت سے بیٹھے کہ خدا ہمیں اس محفل میں بیٹھنے کی اور سننے اور سماعت کی بدولت کچھ نہ کچھ ہمارے عقل و فہم اور معرفت میں بھی اضافہ کرے، اور خدا کرے کہ ہماری تمام مجالس ایسی ہوں کہ جہاں پر فہم و معرفت میں اضافہ ہو. اب ہر چیز فرق ہے، عمل ایک ہی ہے، عمل ایک ہی ہے. انہیں سب لوگ بظاہر بیٹھے ہوئے ہی نظر آ رہے ہیں، سب لوگ بیٹھے ہوئے، لیکن انما الاعمال بالنیات، عمل کا تعین کس چیز سے ہوتا ہے؟ نیت سے ہوتا ہے. بالنیات با یعنی نیت کے سبب سے، عمل ہے نیت کے سبب سے. اگر نیت نہیں ہوگی تو عمل میں کچھ ہے ہی جانی نہیں. جیسے وہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اونگ رہا ہے، یہ عمل ہے نیت ارادہ. اور یہی بات پیغمبر اکرم نے سنہری اصول جناب ابو ذر علیہ الرحمہ کے لیے بیان کیا کہ اے ابو ذر، ہر عمل سے پہلے، ہر کام سے پہلے نیت کیا کرو تاکہ ہر عمل قیمتی ہو جائے. زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے جو یوں ہی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یعنی عمل چاہے ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی ہو، اسے انسان دیکھے گا، دیکھے گا، دیکھے گا. یَوْمَ تَجِدُ، انسان اپنے عمل کو اس آخرت کے دن، معاملت من خیر محضرا، اپنے سامنے حاضر پائے گا، چاہے عمل خیر کیا تھا یا عمل سو کیا تھا. اور اگر عمل سو کیا تھا تو کیا خواہش کرے گا؟ تودعن بینہا و بینہ امدا بعیدا، کہ کاش میرے اور اس کے درمیان قیامت تک کی ایک مدت حل، یعنی کاش میں اپنے اس عمل کو کبھی نہ دیکھتا. عمل کو دیکھے گا. تو عمل کسے کہیں گے آپ؟ عمل کہیں گے کہ جس کے تہ میں، جس کی جڑ میں، جس کی بنیاد میں ایک نیت پائی جاتی ہے. نیت ہمیشہ ہدف کے لیے ہوتی ہے، یعنی نیت سے آپ کا مقصد کسی انجام کو پانا یا کسی نتیجے تک پہنچنا ہوتا ہے. اور نیت بغیر معرفت کے نہیں کی جا سکتی، یا اگر بغیر معرفت کی نیت کی جائے گی تو اس کا معیار ناقص ہوگا. یعنی آپ جس بات کو جتنے اچھے طریقے سے پہچانیں گے اس کے لیے اتنی اچھی نیت کر سکیں گے. یعنی آپ اگر اس بات کی معرفت رکھتے ہیں کہ مجلس امام حسین قرآن کو، کلام معصوم کو سمجھنے کا ایک بہترین وسیلہ ہے، یہ معرفت ہوگی تو یہ نیت کر پائیں گے آپ. ورنہ اگر آپ کی معرفت صرف اسی حد تک محدود رہے گی کہ مجلس ایک رسم عزاداری کا نام ہے، تو آپ کی نیت بھی اسی حد تک رہے گی.